حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا، یا حسین مولا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. صلوات بجي محمد علی محمد بار. ایک گزارش ہے آپ احباب سے کہ عاشور اور چہلم کا دن ایسا نہیں ہوتا کہ فاتحہ پڑھوائی جائے. آج میں احتراماً پڑھوا رہا ہوں، آئندہ خیال کریں، انعام کل دے دیں، پرسوں دے دیں، چہلم اور عاشور کا دن رہنے دیا کریں. تو یہ بیگم و شیخ محمد علی، بیگم و شیخ محمد حسین، بیگم و شیخ کیپٹن ممتاز حسین، سب کے سارے ثواب کے لیے شہداء ملت کو شامل کر لیجیے، تمام شہداء کو ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے سب کے لیے. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم ورزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. یہ سورہ ابراہیم کی 37 آیت ہے جسے صدام کلام قرار دے رہے ہیں آج کی مجلس کے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو بقایا مجالس کے لیے 21 سے 28 تک. آج صرف موضوع کا تعارف کرا دیں گے زیادہ وقت، کیونکہ ظاہر چلوں کا دن ہے صاحب کو ہمیشہ کی طرح دینا ہوتا ہے، پھر تعارف کرائیں گے موضوع کا، اور کل سے انشاءاللہ اس کی تفصیل میں جائیں گے. 21-22 سال پہلے ہم نے عشرہ پڑھا تھا تاریخ کعبہ کے عنوان سے، وہ کتابی صورت میں آ بھی گیا تھا، لیکن اس دوران ماشاءاللہ پوری ایک نسل پل کر جوان ہو گئی، اور فرق اتنا آ گیا کہ اس وقت تک ذرا کچھ کتابوں کا زمانہ تھا، اب کتابوں کا زمانہ ختم ہو کے موبائل کا زمانہ آ گیا ہے. انشاءاللہ کتاب کا زمانہ بھی واپس آ جائے گا دوبارہ، کیونکہ الکتاب والکتاب، کتاب کتاب ہے، کتاب کا کوئی نعم البدل نہیں ہوتا. لیکن بہرحال کیونکہ حکم دیا گیا، مجھے بتایا گیا یہ عنوان کہ آپ اسی عنوان پہ آج 22 سال کے بعد اس نئی نسل کے لیے پھر وہ عشرہ دوہرا دیں، تو ظاہر ہے دوہرا تو نہیں سکتا کیونکہ رٹا ہوا تو نہیں ہوتا نا، بلکہ ظاہر ہے بہت سارے مطالب ایسے ہوں گے جو بالکل نئے ہوں گے اس میں، جو 22 سال میں جو سرچ ہوئی یا ہم نے بھی پڑھا اور کتابوں پڑھا تھا وہ سب بھی ہوں گے شامل، گزشتہ بھی مطالب ہوں گے. امید یہی ہے کہ جب آپ کی حکم پر یہ آپ کے حکم پر یہ عشرہ پڑھ رہا ہوں تو امید یہی ہے کہ یہ جوان اسی طرح حاضر ہوں گے، اور کوشش میری یہی ہوگی ہمیشہ کی طرح کہ تاریخی حوالوں سے کچھ نہ کچھ ان کے سپرد ایسی معلومات کرتی جائیں کہ میدان عمل میں انہیں کوئی مات نہ دے سکے، کوئی شکست نہ دے سکے. یقین جانے میرا زندگی کا پہلا اور آخری ہدف یہی ہے، اور کوئی نہیں، اللہ جانتا ہے، میں رفع منبر پہ بیٹھا ہوں، کہ اپنے مکتب کا دفاع، اور ایسا دفاع کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، ہم اپنا نقطۂ نظر لوگوں تک پہنچا دیں. ہم کیا کریں، امامت کے بارے میں اگر آپ کو شبہات ہیں تو آپ ہم سے پوچھئے نا، آپ اپنی طرف سے الٹی سیدھی لکھ کے سوشل میڈیا چلا رہے ہیں یہ مانتے امام بھی مانتے، اب ہم سے ہمارا عقیدہ ہے، اب ہم سے پوچھیں، ہم بتائیں گے نا کہ امامت کیا ہے، شیعہ کیا ہے، شیعہ کیوں ہے، یہ ہم بتائیں گے نا، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے، کہ شیعہ یہ نام ہے شیعہ وہ نام ہے شیعہ فلاں نام ہے شیعہ فلاں, یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ کے نام کہاں سے آئے, یہ سوال آپ کا نہیں بنتا. ہم سے اپنے برادران سے بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں, یہ سوال آپ کا نہیں بنتا کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ شیعہ کہاں سے ہے. یہ سوال تو ہمارا بنتا ہے کہ آپ کے نام کب آئے اور کہاں سے آئے. ہم تو ہزار بار بتا چکے اور بتاتے رہتے ہیں, بتاتے رہیں گے کہ نام شیعہ جو ہے یہ ہمیں خود نہیں ملا, یہ نام اللہ نے دیا اور رسول نے دیا. اس پہ جو چاہے ہم سے بحث کر لے, لیکن شرط یہ ہوگی کہ آپ قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن سے ہی بحث ہوگی, ہے نا. شرط یہ ہے کہ جب آپ ہر معاملے میں قرآن کو لے کر آتے ہیں تو ان باتوں میں بھی امامت ہو یا شیعت ہو یا ماتم ہو, ان سے بھی قرآن سے ہی بات ہوگی. پھر آپ ادھر ادھر نہیں بھاگیے گا کہ فلاں یہ کہا فلاں نے یہ فرمایا فلاں نے یہ فرمایا نہیں, یا تو فلاں کے فرمانے پہ آ جائیں تو پھر ہم فرمان پیش کرنا شروع کر دیں گے آپ کو, یا پھر آ جائیے قرآن. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی مسائل ہیں. بظاہر تاریخ کعبہ ہے, لیکن ظاہر ہے کہ جب کعبے کا ذکر ہوگا تو کعبے کے پاسبانوں کا بھی ذکر آئے گا نا. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ جب جب کعبے پر وقت پڑا بچانے والے کون تھے, سپر بننے والے کون تھے. اور انشاءاللہ یقین رکھیے میری بات کا, میں آپ کے درمیان رہوں یا نہ رہوں, آئندہ بھی جب وقت پڑنے والا ہے تو بچانے والے وہی ہوں گے جن کے باپ دادا ماضی میں بچاتے رہے. اب میں نے اشارہ کر دیا, باقی تفصیلات انشاءاللہ آتی رہیں گی. تو بس عنوان میں نے آپ کو بتایا کہ کیا ہوگا, تاریخ کعبہ. اور ظاہر ہے اب کعبے کا ذکر ہوگا تو مکے کا ذکر بھی ہوگا, ایسا ہے نا, مکے کا ذکر بھی ہوگا. مکے کے بہت سارے نام ہیں, بکہ, بکہ کا بھی ذکر ہوگا. مکے کا نام ہے بلد الامین, بلد الامین کا بھی ذکر ہوگا. مکے کا نام ہے ام القرا, ام القرا کا بھی ذکر ہوگا. تو ام القرا کا تو شاید آج تھوڑا سا ذکر انشاءاللہ آ ہی جائے گا, لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ جناب آدم سے لے کر آج تک کعبے کی تاریخ کیا رہی, کیسے رہی. جناب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدا للعالمین, وہ پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا. اب لوگ اس سے مراد لیتے ہیں کہ جناب ابراہیم نے بنایا, حالانکہ جب جناب ابراہیم تو خود فرما رہے ہیں کہ میں نے تھوڑی بنایا پہلا گھر. سورہ بقرہ میں گواہی موجود ہے نا, وَإِذْ فو ابراہیم القواعد من البیت, وہ تو اونچا کر رہے تھے ان بنیادوں پر, دیواروں کو جو دیواریں جو بنیادیں پہلے سے موجود ہیں. وَإِذْ فو ابراہیم القواعد من البیت, وہ تو بنیادیں تو ہیں نا ان پر. اچھا اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آئیے جو پہلی آیت میں نے سرنام کلام قرار دی اس کو لے لیجئے آپ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے ہمارے رب, یہ جناب ابراہیم فرما رہے ہیں, اے پالنے والے, اے میرے رب, اے ہمارے رب, میں اپنی نسل میں سے اپنی اولاد میں سے کچھ کو, اپنی سب کو نہیں نا, کیونکہ جناب سارا تو وہی ہیں کنعان میں یا فلسطین جس کو کہہ لیجا, وہ تو وہاں پر ہیں. لے کر کس کو آئے ہیں, جناب ہاجرہ اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو, ان دونوں کو لائے ہیں نا, ان کو لائے ہیں. بڑے من ذریتی, سب کو نہیں, اپنی ذریت میں سے کچھ کو لے کر آیا ہوں. یہ من ذریتی کو الگ نہ کیجئے گا, کہاں سے, وہاں سے جہاں ارشاد ہوا تھا انی جاعل للناس اماما قال ومن ذریتی, میری اولاد میں بھی دے دیں کہ لا ینال احد الظالمین. یہ سب ذہن میں رکھیے گا, ایک ہی بات, کیونکہ امامت کا سلسلہ کہاں سے چلنا ہے, یہ سب یہاں سے ایک دوسرے سے مربوط ہیں, آیات ساری آیات مربوط ہیں. لیکن ہمیں کعبے پر بات کرنی ہے, ذیل میں جتنی بھی گفتگو آتی جائے گی وہ کرتے چل جائیں گے. کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اے پالنے والے, اے میرے رب, میں اپنی اولاد میں سے کچھ کو, اپنی ذریت میں سے کچھ کو کہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بے وادن غیر ذی زرع, ایک بے آب و گیاہ وادی میں, ایک بے آب و گیاہ, نہ وہاں پانی ہے نہ وہاں سبزہ ہے ہی نہیں, چاروں طرف سنگلاخ پہاڑ, بیچ میں ایک جگہ. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا, وہ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جناب سارا سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ حاجرہ کو اور ان بچوں کو لے جائیے, مجھ سے دور لے جائیے, اس بستی سے دور لے جائیے. کیا جناب سارا نے جگہ کا تعین کیا تھا, اس سے انہیں کیا غرض کہ کہیں بھی لے جائیں, جگہ کا تعین تو نہیں کیا نا. سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو, کیا جگہ کا تعین کیا تھا, جگہ کا تعین تو نہیں کیا تھا, تو پھر یہاں کیوں لائے, بے آب و گیاہ وادی میں کیوں لے کر آئے, ایسی جگہ کیوں لے کر آئے جہاں نہ پانی ہے نہ سبزہ, یہاں کیوں لے کر آئے. جناب سارا نے یہ نہیں فرمایا تھا,
माज़ल्ला ये जरूर कहा था कि ले जाइए, इतना जालिम थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कोई कि इनको ऐसी जगह ले जाइए जहां ना खाने को ना पीने को हो ना सब्जा हो। ये कब कहा था? ये तो नहीं कहा था, बस इतना फरमाया था कि जाइए हमारे पास से ले जाइए, इस बस्ती से ले जाइए जिसमें मैं रहता, तो कहीं भी छोड़ दिया होता किसी आबादी में, यहां क्यों लेकर आए, इस जगह क्यों लेकर आए? तो मालूम हुआ ना कि जनाब इब्राहिम पैगंबर हैं, खलील हैं, रसूल हैं, नबी हैं, अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे, अपनी मर्जी से काम। देखिए मुकदमा है, ये तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह कल से मुझे बहुत आसानी हो जाएगी। मुकदमा है तो बुनियाद पड़ जाएगी अच्छी, तो फिर आगे कोई मुश्किल नहीं होगी, ना आपको ना मुझे। तो ये पहले बात समझने की, यहां खुद तो नहीं लेकर आए, अपनी मर्जी से कैसे लाएंगे? अपनी मर्जी से लेके जाना होता किसी आबाद जगह पे लेके जाते, इतने शहर हैं आसपास, कहीं भी ले जाते, इतनी बस इतनी दूर बेआबो की आबादी, यसरब में ले जाते। यसरब उस वक्त आबाद थे, आबादी है छोटी सी, जब कल तारीख बताएंगे तो आपको बताएंगे, उस वक्त भी ताइफ आबाद है, जब मक्के का नाम का वजूद नहीं, जब मक्का नाम का वजूद नहीं, जब अभी उम्मुल कुरा कुरान में नाम नहीं आया, मौजूद है और आबादियां होंगी, कहीं ले जाते, यहां क्यों लाए, इस जगह पे क्यों लाए? तो इसका मतलब यह हुआ कि अपनी मर्जी से नहीं लाए, क्यों? आगे वाले हिस्से ने बताया जो आ रहा है, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन ग़ैर ज़ी ज़रईन इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे पाक घर के हमसाये में। अरे भाई अभी काबा बनाया नहीं तो कैसे कह रहे हैं बैतिकल मुहर्रम, अभी तो आए हैं, बनाया कहा, अभी तो शीरखार हैं जनाब इस्माइल, अभी जनाब इस्माइल बड़े होंगे, नौजवान होंगे, जवान होंगे, फिर अल्लाह का हुक्म आएगा, फिर काबे की तामीर होगी ना, तो अभी उन्हें कैसे मालूम इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे पाक घर के पास, तेरे पाक घर के हमसाये में, बैतुल मुहर्रम के हमसाये में मैं अपनी औलाद में से कुछ को छोड़ के जा रहा हूं। तो इसका मतलब जनाब इब्राहिम जानते थे ना कि ये अल्लाह का घर है, यहां बुनियादें हैं अल्लाह के घर की, जो तूफान मुंह में ढह गया है इसको मुझे दोबारा बनाना है, क्यों? यही वो घर है जनाब इब्राहिम के बाद की आयत की, ये जनाब आदम की आयत है, यानी उस जमाने से इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िया लिन्नास, ये वो पहला घर जो इंसानों के लिए बनाया गया, क्यों? जब जनाब आदम ने जनाब इब्राहिम की हिदायत के मुताबिक इस घर की तामीर की, यह है वो पहला घर जो रूए जमीन पर तामीर किया गया था लोगों के वास्ते। सलावत इनायत फरमाइए मोहम्मद आले मोहम्मद, आइए बस मैं अपनी औलाद में से कुछ को छोड़कर जा रहा हूं, इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे घर के हमसाये, तेरे घर भी बना नहीं है मगर आप फरमा रहे तेरे घर के, इसका मतलब इल्म है ना, यानी भेजा गया है कि यहां जाइए आप। जनाब सारा ने जो कहा है, जनाब आदम को जमीन पे उतारना था, हुबूत आदम करना था, ज्यादा वो सारा मसला पेश आया, इबलीस मलून वाला भेज दिया उनको, जाइए आप पीछे। तो यहां जाहिर के वो मसला तो नहीं है, जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा का भी एक अपना मकाम है, उनके साहबजादे अब होंगे बाद में, उनका नाम होगा इसहाक, इसहाक के बेटे होंगे याकूब, याकूब के नस्ल से होंगे 70,000 के लगभग अंबिया। कितने अंबिया? बनी इसराइल के सारे अंबिया वहीं से है ना जनाब याकूब। तो जनाब सारा का मर्तबा क्या है कि जनाब सारा की जुर्रियत में हजारों नबी, हजारों नबी, और जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा की जुर्रियत में एक नबी है ना, जनाब इस्माइल और फिर आखिरी नबी, बीच में कोई नबी है? कोई नबी नहीं। इत्मीनान रखे, मैं जो कह रहा हूं इत्मीनान रखे, बीच में कोई नबी नहीं जनाब इस्माइल की जुर्रियत में। लेकिन अजीब बात है, एक अजीब बात है, जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा अपनी तमाम तर अजमतों के बावजूद उनका कोई अमल इबादत में शामिल नहीं हुआ। बता दीजिए अगर शामिल हुआ तो कोई अमल। और देखिए हम याद रखिए, जो हम मजालिस पढ़ते ना यहां या कहीं भी, सबके लिए पढ़ते, बिल्कुल इत्मीनान से, जिसको आना है आए, जिसको मर्जी, जो हमारी मर्जी, हम किसी की दिलाजारी करने वाले आदमी है नहीं। हम ऐसे मसाइल बयान करेंगे इंशाल्लाह कि हमारे किसी भाई को कोई एतराज, गुंजाइश ही नहीं एतराज का, ऐसी बातें करेंगे। तो भाई जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा तमाम तर अजमतों के बावजूद उनका कोई अमल इबादत ना बन सका। जनाब हाजरा कनीज, वो मालिकन, सोशल स्टेटस देखिए ना, मुआशरती मकाम तो देखिए ना, सामाजिक मकाम तो देखिए। जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा मालिकन और जनाब हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कनीज, कनीज है, बहरहाल एक फर्क तो है ना मालिकन और कनीज में, लेकिन जनाब सारा का कोई अमल इबादत ना बन सका और जनाब हाजरा का अमल, कितने अमल बताएं आपको, پورا حج ایسا لگ رہا ہے کہ جناب حاجرہ کی سنت ہے, ہے نا؟ صحیح سے لے کر چلیے, قربانی زمزم جو کچھ ہے ہر جگہ حاجرہ 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 حاجرہ. بھائی وہ دو تو نبی ہے نا, جناب ابراہیم تو نبی ہیں, جناب اسماعیل تو نبی ہیں, جناب حاجرہ کیا ہے؟ ایک کنیز ہیں, لیکن اس کنیز کو قربانیوں کے بدلے, وہ جو قربانیاں دی ہیں جناب حاجرہ سلام اللہ علیہ نے, سنت الہی نہیں کہ کوئی اس کے دین کے لیے قربانی دے اور وہ اس کے نام کو اونچا نہ کرے, چاہے وہ کنیز ہی کیوں نہ ہو. یہ بات سارے اہل اسلام کو سمجھ لینا چاہیے کہ جو دین کے راستے میں قربانی دیتا ہے اس کے ذکر کو اونچا کرنا تمہارا میرا کام نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. یہ جناب حاجرہ کے معاملے میں سارا کیس سمجھا دیا, مگر سمجھنے والوں کے لیے اگر سمجھنا چاہیں, وہ کوئی سمجھنے ہی نہیں چاہے تو آپ اس کو لاکھ دلیلیں دیتے رہیے, وہ کوئی بات اس کی سمجھ میں آنے والی کوئی بات اس کی سمجھ میں آنے والی. چلیے آگے چلیے, ایک صلوات دیجیے محمد آل محمد پر. آئیے مکہ, مکہ ہے کیا, کیسے بنا یہ مکہ, ذرا تاریخ کے آئینے میں دیکھ لیں. اسے کہا جاتا ہے دنیا کا مرکز, زمین کا جوف, جوف الارض یعنی زمین کی ناف, جیسے انسان کی ناف اس کا مرکز ہے نا, تو جوف الارض کہا جاتا ہے اس کو, کس کو؟ مکے کو, کہ زمین کی ناف. کیوں؟ پانی ہی پانی تھا نا پہلے, یہ زمین کیا تھی؟ پانی ہی, سب پانی پانی تھا. پھر اللہ نے چاہا, پھر وہ جھاگ بنتا رہا بنتا رہا بنتا رہا, پھر جھاگ سمٹ سمٹ کے سمٹ سمٹ کے یہ مکے کی سرزمین پہ آیا, پھر جھاگ اور سمٹا, تو جو پہلا ذرہ مٹی کا ظاہر ہوا وہ تھا جوف کعبہ. یہ میں آپ کو خلاصہ پیش کر رہا ہوں مکے کی تمام تاریخوں کا, اور حوالے ہمیشہ کی طرح آپ اطمینان رکھیے اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں, ہوا میں باتیں نہیں ہوتی کیونکہ تاریخ کا معاملہ ہے, تاریخ کے معاملے میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں چلتی, حوالات سارے اپنے ساتھ لے کے. تو یہ ہے جوف الارض, تو پہلا ذرہ جو مٹی کا ظاہر ہوا وہ تھا جوف کعبہ. پھر یہ ذرہ اور بڑا ہوا, ایک چھوٹا سا ٹیلا بنا, اسے کہا گیا ام. کیا کہا گیا اسے؟ ام, ماں, ساری آبادیوں کی ماں, کیونکہ پہلا مٹی کا ٹیلا یہاں بنا, پہلا زمین کا حصہ یہاں ظاہر ہوا, تو یہ کہلایا گیا جوف الارض. کیا کہلایا گیا؟ جوف الارض. 2000 سال پہلے حبوط آدم سے, کہتے ہیں 2000 سال پہلے, یا کہتے ہیں نہیں زمین کی ساخت سے بھی پہلے, جب یہ پانی بنتے بنتے جھاگ بنا, جھاگ سے ذرہ بنا, ذرے کے بعد پہلا مٹی کا حصہ ظاہر ہوا جزیرے کی صورت میں. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. لگا دو بھائی, ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد پر. دیکھیے بہت قیمتی مطلب دینے جا رہے ہیں, انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضائع نہیں کریں گے میرے مطلب کو, پہلے سمجھ لیجیے کیوں میں کہہ رہا ہوں جوف الارض, جوف الارض, جوف الارض, زمین کی ناف, یہ مکہ, اور مکے کو سمیٹا تو خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کا جوف عین اس کا وسط. جوف الارض کیا ہے؟ عین اس کا وسط, جوف, جوف کعبہ. دو باتیں پیش کریں گے آپ کی خدمت میں ابھی. یہ جوف الارض ہے, جتنے بھی مکے کی تاریخیں لکھی ہیں میں نے عرض کیا, میرے پاس حوالے ہیں سارے, ان سب نے لکھا کہ یہ پہلا نقطہ خشکی کا جو ظاہر ہوا یہ مکہ, اور مکے میں بھی وہ مقام جہاں کعبہ, کعبے کی زمین نمودار ہوئی, اسی لیے اللہ نے وہاں پہ جناب آدم کو حکم دیا کہ یہاں پہ گھر بناؤ لوگوں کے لیے تاکہ لوگ آئیں اور یہاں عبادت کریں. اسی لیے قصص انبیاء میں سب کا حج موجود ہے, جناب آدم کا, جناب شیش کا, جناب نوح کا, سب کا, ان پہ بھی تفصیلی باتیں آئیں گی. حج ہر زمانے میں تھا یاد رکھیے گا. ہاں کچھ عبادات ایسی ہیں جو جناب ابراہیم کے بعد اضافہ ہو گئیں کہ اس میں یہ بڑھا دو, اس میں یہ بڑھا دو, اس میں یہ بڑھا دو, وہ الگ, اس پہ بھی بات ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن آئیے اب آپ کو بتائیں جوف الارض, یہ ہے جوف الارض کعبہ. دو باتیں, پہلی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ, ازالت الخفا, ان کی کتاب کا نام ہے ازالت الخفا, دستیاب ہے, اردو میں بھی ترجمہ, اور ہر اس کتاب کا حوالہ دیں گے جو آپ کی رینج سے دور نہیں ہوگی, جو آپ کی پہنچ سے دور نہیں ہوگی, جہاں چاہے جس کی مرضی جا کے نہ خریدے کتاب خانے میں دیکھ لیں. किताब खानों में तो देख सकता है, खास तौर पे दीनी किताब खाने, मदारिस के किताब खाने, हर जगह हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की ये किताब इजालतुल खिफा ये आपको मिल जाएगी। इसमें फरमाते हैं वो कि वत्तवातरिल अखबार अला अन्ना अलियम वलदा फी जौफिल काबा, मुतवातिर अखबार यानी क्या मतलब, मुहद्दिसीन का इत्तेफाक, मुहद्दिसीन की रिवायात से ये बात साबित है कि बेशक अली पैदा हुए जौफे काबा में। आप कहेंगे इसका इसका रब्त क्या है, मेरे मजमून से अभी बताता हूं, अभी बताता हूं क्या रब्त है। पहले तय हो गया जौफुल अर्श काबा, जौफुल काबा काबे का वसत, जौफुल काबा कहते तवातरतिल व तवातरतिल अखबार, अखबार मुतवातिरा यानी बीच में कोई वक्फा नहीं, कहते मुसलसल रिवायात इस बात पर सादिक हैं, इस बात की तस्दीक करती हैं कि अन्ना अलियम वलदा फी जौफिल काबा, कि अली पैदा हुए कहां, जौफे काबा में, काबे के मरकज में। अब सुनिए आप मतलब, ये बात हो गई, एक ही हवाला काफी है ना इजालतुल खिफा का, अपने हवाले देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद वो इजालतुल खिफा में ना मालूम कितने हवाले दे रहे हैं कि अली जौफे काबा, जौफे काबा, जौफे काबा में पैदा हुए अली। आइए अब आगे बढ़ के मतलब बताएं, ये जो नुक्ते खुश्की नुक्ते जमीन जाहिर हुआ इसे कहा जाता है उम, क्या कहा जाता है उम, यानी असलिया माँ, माँ कह लीजिए उम्मुल कुरा, आबादियों की माँ, उम्मुल कुरा तो बाद में बना ना, उम ये है यानी जितनी जमीन अब बनेगी, जितनी आबादियां बनेंगी, उम उम जो खुश्की जाहिर हुई वो है उम्मे तुराब। क्या है वो क्या चीज है, जो पहली खुश्की पहला मट्टी का हिस्सा इस रूए जमीन में जाहिर हुआ उसे कहा जाता है उम, यानी उम्मे तुराब यानी मट्टी की माँ, मट्टी की अस। अब समझ में आया कि क्यों अल्लाह के रसूल ने उम्मे तुराब के मुकाबले में अली को अबू तुराब कहा। पीछे से नारा लगा, वो नारे का मजा भी नहीं आया, किसी ने सुना किसी ने नहीं सुना, बात सिर्फ इतनी सी है, बार बार नारे तलब नहीं करता, लेकिन ख्वाहिश ये होती है कि भाई जब नारा लगे तो पता तो चले कि नारा लगा है। बस इसके नारा दबना नहीं चाहिए, ना दबी हुई आवाज होनी चाहिए, ठीक है ना। और वैसे भी चेहलों का दिन है, आपको पता है कि वैसे खून जोश मार रहा होता है ना आज, करोड़ों लोग हमारे रवा दवा हैं सबके सब, वो अपनी जगह हम अपनी जगह, हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहा है, तो नारा लगे तो मालूम हो कि हाँ भाई नारा लगा है और अली का नारा लगा है। एक बुलंद आवाज से एक सलवात इनायत फरमा दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद, समझ में आई हिकमत, समझ में आई हिकमत कि वो है उम्मे तुराब, और रसूल ने अली को क्या फरमाया, अबू तुराब, जहां पहली खुश्की जाहिर हुई वो है उम्मे तुराब, और जहां, और दूसरी हदीस सुनिए कि अली ऐसा है इस उम्मत के लिए, अली का वो रिश्ता है इस उम्मत के साथ जो बाप का बेटे के साथ होता है। वो नहीं समझ में आया तो अब समझ में आ गया कि जितनी भी उम्मत है उस सब के लिए क्या हैसियत है अली की, अगर वो है उम्मे तुराब तो अली है अबू तुराब। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर, वो है ना मवाजिना, बनी आदम का तू अली से ना कर मवाजिना, बनी आदम का तू अली से ना कर, तुराब सब है मगर बू तुराब कोई नहीं।
नारे है दरी
या
समझ में आ गया कि बू तुराब और अबू तुराब का फसला फलसफा क्या है, वो है उम्मे तुराब, ये है वो है जौफे काबा, और अली कहां आया, अली कहां तशरीफ लाए हैं, जौफे काबा में। ये समझाने के लिए कि उम्मे तुराब के लिए कोई अबू तुराब होना जरूरी है। सलवात मेरी मोहम्मद आले मोहम्मद पर। आइए اسی قرآن مجید میں بکہ کہا گیا انا والا بیت مدل سے للذی ببکت مبارک محد للعالمین، اسی سرزمین کو مکہ کہا گیا، بطن مکہ مکہ کہا گیا، اسی کو ام القرا کہا گیا قرآن مجید میں، لتنذر ام القرا ام القرا وحولہ وما حولہ ومن حولہ، جو بھی اس کے گرد ان کے لیے، اور قرا میں رہنے والے ام القرا یعنی آبادیوں کی ماں، آبادیوں کی اصل جڑ، جڑ یہ ہے ام القرا، اس کا نام، اور وہ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وحاذا البلد الامین، یہ نام ویسے بہت نام ہے یاد رکھے گا، اس کے کوئی میں شمار کر رہا تھا سارے جب جمع کیا نکال کے مختلف جگہوں سے تو اس کے نام نکلے ہیں کوئی 52 یا 56، 52 یا 56، لیکن مشہور نام آپ کو بتا رہے ہیں نا، مکہ بکہ ام القرا بلد الامین بیت العتیق بیت المامور، اگرچہ کہ یہ مجاز ہے، بیت المامور کی حقیقت کچھ اور ہے، بیت العتیق کی حقیقت کچھ اور ہے، تو مجازن یہ نام بھی کہے جاتے ہیں، اس کو یہ بھی کہا جاتا ہے، خالی بلد بھی کہا گیا، خالی بلدہ بھی کہا گیا، لیکن دو تین نام بڑے اہم، ایک مکہ، مکہ کیسے بنا، مکہ کے بڑی تشریح کی مورخین نے کہ مکہ کا مطلب یہ ہے کہ بڑی سخت، ایسی جگہ جو بڑی سخت ہو، بڑی جہاں نہ کوئی کھانے پینے کا سامان نہ ہو، اور جہاں جو آ کے مشکل میں پھنس جائے، اور بڑے بڑے جابروں کے لیے یہ زمین سخت ثابت ہوئی، اصل بات سے پہلو بچاتے ہوئے، جو اصل بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلو بچاتے ہوئے جتنے معنی ہو سکتے تھے مکہ کے سب کر لیے، قرآن کی طرف رجوع کرتے ہوئے، نہ معلوم کیوں لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کر لیں، قرآن سے پوچھ لیں کہ بھی مکہ کا کیا معنی ہے، تو قرآن خود بتا دے گا، وما کان صلاتہم عند البیت، سورہ انفال 8 سورہ ہے نا قرآن مجید کا 8 سورہ، اور اس کی آیت ہے یہ 35ویں 35، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاءً وتسجیتاً، ان کی نماز کیا تھی، یعنی حضور سے پہلے جو یہ کرتے تھے کام، اس عبادت کو پروردگار فرما رہا ہے، وما کانا صلاۃ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی ان کی عبادت، اس کے سوا کچھ بھی نہیں تھی ان کی نماز کیا کرتے تھے، الا مکاءً وتسجیتاً، سوائے یہ کہ شور مچاتے تھے اور سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، خود یہ ان کی عبادت تھی، شور مچانے کو عبادت سمجھتے تھے، یہ تھی تمہاری عبادت اللہ کی بارگاہ میں، وما کانا صلاتہم عند البیت الا مکاءً وتسجیتاً، اللہ کے گھر میں جب تم آتے تھے تو شور مچاتے تھے، شور مچانے کو تم عبادت سمجھتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے، شور مچاتے تھے، ہچل پھال کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، مکہ کہتے ہیں اسی سے مکہ نکلا، کیونکہ شور مچاتے تھے نا، تو ایک معنی یہ بھی ہے نا بھائی لوگوں، تو یہ معنی بھی تو بتایا کرو، اس میں پھنس جاتے ہیں بڑے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اس لیے ہم نے کہا، اس لیے ہم نے سوچا کہ واقعی معنی تو آپ نے بتا دیے، ایک معنی میں بھی تو بتا دوں، تو وہ بھی تو موجود ہے مجموع البحرین میں، ابن منظور میں، لسان العرب میں، وہ ابن منظور کی ہے لسان العرب، اس میں وہ بھی تو موجود ہے بھائی، وہ بھی تو لا دیا کیجئے، وہ بھی تو لوگوں کو بتایا کیجئے کہ مکہ کا اور کیا کیا معنی ہے، یہ نہیں بتاتے، الا مقام و تصدیتن، سوائے یہ کہ سیٹیاں بجاتے تھے، شور بجاتے تھے، یہ تھی تمہاری عبادت، یعنی منظر کشی کی ہے قرآن نے حضور کے آنے سے پہلے کی، تم یہ سب کرتے تھے حج کے نام پہ، عبادت کے نام پہ، تو یاد رکھو کتنی بار آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، عبادت کو عبادت رہنے دیا جائے تو بہتر ہے، عبادت کو عبادت رہنے دو، اگر ایک بار تحریف اور تبدیلی کے راستے پہ چل پڑے نا تو عبادت کی شکل بگڑ کے کیا ہو جاتی ہے، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے دنیا کے کسی حصے میں، یہاں کی بات نہیں کرتا، دنیا کے کسی حصے میں ایسا نظر آنے لگے لوگوں کو، دیکھنے والوں کو کہ عبادت نہیں ہو رہی، یہ تو میلہ لگا ہوا ہے، کیا لگا ہوا ہے، ہاں اللہ ہم سب کو مومنین کو شیعان حضر کرار کو ان بلاؤں سے محفوظ رکھے، صلوات دیجیے محمد آل محمد پر، سمجھ میں آ گئی بات، مکہ دو معنی بتائے گئے کہ مکہ پورے شہر کو کہتے ہیں، مکے کا جو اصل شہر ہے اس کا حدود اربع 10 مربع کلومیٹر، 3.75 کلومیٹر ہے ایسے طول میں، یعنی باب محلہ سے لے کے مصطلح تک، مصطلح محلہ آج بھی موجود ہے، باب محلہ بھی تو شہر بہت بڑا ہو گیا نا، سلوات دیجیے مطلب بیان کر دیں پھر اپنی منزل کی طرف آ رہے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آج یہ حصہ مکمل ہو جائے. تو اب دیکھیے اب تو بہت بڑا ہو گیا, لیکن یاد رکھیے کہ 1930 تک بھی مکہ چھوٹا تھا, اس کی آبادی زیادہ نہیں تھی. 20,000 سے بڑھ کے زیادہ سے زیادہ 40,000 تک پہنچی تھی بس, 50,000. 1933 میں اس کی آبادی بتائی گئی 1,00,000. حالانکہ کب سے آباد ہے, یہاں کچھ وسائل نہیں تھے نا, لوگ نکلتے گئے نکلتے گئے نکلتے گئے. دنیا میں آبادی کیسے پھیلی, کیونکہ ام القرا ہے, یہی سے تو آبادیاں پھیلی. لوگ ہجرت کرتے رہے ہجرت کرتے رہے ہجرت کرتے, ذرا جغرافیہ بھی ذرا سا کل بتا دیں گے, لیکن ابھی اتنا سمجھ لیجئے. اور 1.5 کلومیٹر چوڑا, 1.5 کلومیٹر کوہ قی خان ہے ایک طرف, اور کوہ کدا بھی ہے. کوہ کدا وہ ہے مغربی حصہ جہاں سے حضور فتح مکہ کے روز نیچے اترے تھے. کوہ کدا, کاف دال الف اور حمزہ, کوہ کدا, قدا نہیں, وہ ہے قی قا, قاف الگ ہے کاف الگ ہے. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے سب کو. صلوات دیجیے محمد آل محمد پر, کہ قاف الگ ہوتا ہے بھائی, قاف الگ ہوتا ہے اور کاف الگ ہوتا ہے, دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو آئیے چلیے آگے چلیے, اب سمجھ میں آ گئی بات. یہ اس طرح سے اس کی آواز, ایک طرف کوہ ابو قبیس ہے, تو اس طرح سے مکہ 1.5 کلومیٹر چوڑا اور 3.75 کلومیٹر لمبا اور 10 مربع کلومیٹر زیادہ سے زیادہ جو اصل مکہ تھا. اب تو ماشاءاللہ آپ کو پتا ہے نا, آگے 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 آبادیاں بڑھتی چلی گئیں, عرفات کے قریب تک پہنچ گیا, عزیزیہ اور نہ معلوم کیا 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 کیا. کیوں؟ اب وسائل آ گئے, مصنوعی وسائل آئے گا نا, پانی بھی پہنچا دیا جاتا ہے, درخت بھی لگا دیے جاتے ہیں, پارک بھی بنا دیا جاتا ہے. تو اب کیا ہوا, اب آباد, پہلے کچھ تھا ہی نہیں. جب کچھ نہیں تھا تو دنیا کا عظیم ترین صحرا شن, شن یعنی گیلی مٹی, شین اور نام نون بس, شن شن کا مطلب ہے گیلی مٹی. کہیں فتح کے ساتھ یعنی زبر کے ساتھ یہ شن, کوئی مسئلہ نہیں, دونوں ٹھیک ہوں گے. تو شن یا شن یہ کیا ہے, دنیا کا عظیم ترین صحرا, اس کا رقبہ کتنا ہے, 5,00,000 مربع کلومیٹر. اچھا جب ہم مکے کی اور کعبے کی تاریخ پڑھیں گے, جب بھی ہم عرب کہیں تو آپ اس کو, پہلے بھی ہم نے سمجھایا تھا کہ اس کو کسی ملک میں قید نہ کیجیے گا, سعودی عرب نہیں, بلکہ پورا جزیرہ نمائے عرب, پورا جزیرہ نمائے عرب, پورا جزیرہ نمایا عرب. جزیرہ نما کیوں کہتے ہیں, کیونکہ ایک طرف خشکی ہے شمال کی جانب جہاں سے وہ شام, وادی شام آتی ہے, پہاڑی سلسلہ ہے, اور تین طرف سے یہ پانی میں سمندر میں گھرا ہوا ہے, مشرق میں خلیج فارس, مغرب میں بحیر احمر, ریڈ سی کیا ہے جس کو بحر سرخ کہہ لیجئے, بحر احمر کہہ لیجئے, اور جنوب میں بحر عرب یا بحر عمان ہے, یہ سارا بحر عرب. لیکن وہ خلیج بنتی ہے نا جب اندر جاتے ہیں, تو ادھر پرشین گلف اور ادھر بحر احمر, اور پرشین عمان جو گلف عمان بھی اس کو کہا جاتا ہے, خلیج عمان بھی کہا جاتا ہے, خلیج بنتی ہے نا راستہ بنتا ہے, خلیج یمن بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ یمن کی پوری پٹی ساحل کی پٹی, تین طرف سے یہ سمندر سے گھرا ہوا ہے پانی سے. شمال وہ جو پہاڑی سلسلہ اتر رہا ہے, پہاڑی سلسلہ اتر کے شام سے, شام سے مراد بھی یہ موجودہ شام نہیں, وہ شام جو اصلی شام ہے, اصلی شام اردن, فلسطین, لبنان, یہ جتنے بھی علاقے ہیں سب کہلاتے تھے شامات. کیا کہا جاتا تھا ان کو؟ شامات کہا جاتا تھا, یہ شام تھا. یہاں سے وہ پہاڑی سلسلہ نیچے اتر کے آتے 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 ساحل کی پٹی, ساحل کی پٹی کے ساتھ جدہ تک, جدہ سے جب مکے جاتے ہیں یا مکے سے جدہ آتے تو پہاڑی سلسلہ نظر آتا ہے نا, یہ وہ پہاڑی سلسلے کی آخری کڑی ہے جو شمال سے شام سے چلا آ رہا ہے, کہیں سبز ہوتا ہے اوپر جا کے اور یہاں آ کے بالکل ایسے پہاڑ ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے کوئٹہ کے پہاڑ ہے, کوئی سبزہ وبزہ نہیں ہے ان کے اوپر, ایسے آ جاتے ہیں یہ سارا کا سارا. یہ ہلکا سا میں نے آپ کو نقشہ بتا دیا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں سارے عرب, جزیرہ نمائے عرب کی بات کر رہی, اس میں چھوٹے 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 جتنے بھی ملک بنا دیے گئے, شمال میں شام اور عراق ہے نا, اور اس طرف ہمارے آ جائیں مشرق کی طرف تو جتنے بھی ساحل کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, سلطنت عمان ہے, بحرین ہے, کویت ہے, قطر ہے. ہاں بحرین کا بتا دیں کہ بحرین جزیرہ ہے, بحرین چاروں طرف سے سمندر کے گردے, اس کو سعودی عرب نے اپنے شہر خبر کے ذریعے پل کے ذریعے سے جوڑا ہے, وہ پل وہاں پر جاتا ہے بحرین تک, ورنہ بحرین چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہے. ایک سلامات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر. خشک ہو گئی نا بات, بات ہو گئی نا خشک, لیکن کیا کریں, اس کے بغیر گاڑی چلے گی کیسے آگے, بتانا تو پڑے گا نا. جب تک یہ نہیں بتائیں گے پس منظر واضح نہیں ہوگا کہ ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں, پہلے معلوم تو ہونا چاہیے. تو یہاں سب سے بڑا صحرا, لہذا اس علاقے میں یہ پورا پورا جو جزیرہ نما عرب ہے اس کا رقبہ ہے 30 لاکھ مربع کلومیٹر. جتنے بھی عرب ممالک ہیں نا, جتنے عرب ممالک, ان سب کو ملا کے کتنا رقبہ ہے؟ 30 لاکھ مربع کلومیٹر. اور دنیا کا عظیم ترین صحرا جس کا میں نے بتایا یہاں, لہذا آبادی نہیں ہوتی تھی ان علاقوں میں, صرف سردیوں کے زمانے میں ٹھنڈی ہوتی تھی زمین جب یہ گزرگاہ تھی, یعنی راستہ تھا. شام سے آنے والے پہاڑوں کے ساتھ 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 آتے تھے. تو حجاز نام تو بہت بعد میں پڑا ہے, حجاز تو سب سے آخر میں پڑا. مکہ اور یہ سارا راستہ ان کی گزرگاہ تھی, راستہ تھا. یہاں سے وہ جدہ تک یعنی ساحل تک آتے تھے, اور پہاڑی زندگی کے ساتھ ساتھ. تو یہاں آبادیاں مستقل نہیں تھیں, مستقل آبادیاں صرف دو تھیں, ایک یثرب اور دوسری طائف. کیونکہ یثرب میں کچھ نخلستان تھے, طائف میں نخلستان بھی تھے, اور ہوا آب و ہوا معتدل تھی. پہاڑ جو تھے یہاں پہ کچھ بہتر ان پہاڑوں سے, ٹھنڈی آب و ہوا تھی, لہٰذا یہاں آبادیاں تھیں, باقی آبادیاں نہیں تھیں. اسی لیے ان کا نام پڑا عرب, عین رے بے. کیا نام پڑا؟ عرب. عرب کے معنی کیا ہے؟ بادیا نشین, صحرا نشین, بدو. ان کو کہا جاتا تھا عرب کے بدو, بدالی. کیوں؟ ایک جگہ نہیں ٹکتے تھے نا, کیسے ٹکے؟ جہاں ان کو پانی درخت نظر آتے تھے وہاں یہ اپنا خیمہ, خیموں میں رہنے والے عرب, یعنی خیموں میں رہنے والے بادیا نشین. اور آج بھی وہ اس بات پہ فخر کرتے ہیں, جب ان کو پرانا زمانہ یاد آتا ہے, اپنے مرسیڈیز ٹرک, آپ نے مرسیڈیز کاریں دیکھی نا, مرسیڈیز ٹرک بھی ہوتا ہے, تو مرسیڈیز ٹرک میں اپنے خیمے ڈالتے ہیں, ایک اونٹ کو کھڑا کرتے ہیں, دو بکریاں باندھتے ہیں اور صحرا میں چلے جاتے ہیں. لیکن فرق اتنا ہوتا ہے کہ پہلے وہ بادیا نشین جفا کش تھا, اس گرمی کا عادی تھا, صحرا کا عادی تھا, اب یہ خیمے ایئر کنڈیشن لے کے جاتے ہیں. اب یہ خیمے ہاں تو اس کے بغیر چل نہیں سکتے, عادی نہیں ہے نا اس کے, اس گرمی کے. وہ جفا کش لوگ تھے وہ, اسی لیے صحرا, صحرا نشین پہاڑ, پہاڑوں پر رہنے والوں کو بڑا جفا کش, مضبوط جسم والا سمجھا جاتا تھا, کیونکہ زندگی سختی سے گزارتے تھے اس گرمی میں, وہاں کی تپتے صحرا میں گرمی میں. صلوات دینی محمد آل محمد پر. آئیے, تو اسی لیے ان میں کیا تھا, ایسی زندگی گزارنے کی وجہ سے سخت تھے, دل بھی ان کے سخت ہو گئے تھے, شقی القلب ہو گئے. لہذا جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو صرف مارتے کاٹتے نہیں تھے, لاشوں کا مسئلہ بھی کرتے تھے. یعنی وہ جو انتقام کی آگ تھی وہ ان کو اس پہ مجبور کرتی تھی کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرو, اس کی صرف گردن نہیں کاٹو, اس کی آنکھ بھی نکالو, اس کی زبان بھی کاٹو, اس کا کلیجہ بھی نکالو, اس کا دل بھی نکالو, اس کے گردے بھی نکالو, ٹکڑے ٹکڑے کرو. اور جب پھر بھی انتقام کی آگ ٹھنڈی نہ ہو تو ان کے اعضا کو ایک ڈوری میں پرو کے ہار کی صورت میں گلے میں ڈال دیتے. اب کوئی شخصیت آپ کی ذہن میں آ رہی ہو تو میں ذمہ دار نہیں ہوں. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. اب یہ تاریخ ہے نا بھائی, اس سے فرار کیسے ممکن ہے؟ کیا میں یہ بھی نہیں بتاؤں کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ تو بھائی آپ جنگ احد کو نکال دیجئے نا تاریخ سے, ہم نہیں بتائیں گے. اور رکھے ہوئے کیوں ہیں اس کو, وہ جنگ کو رکھا ہوا کیوں آپ نے؟ نکال دیجئے, عجیب ہے بھائی. بھائی جنگ ہوئی ہے اس میں کیا کچھ نہیں ہوا, سب کچھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اس میں جناب سید الشہداء جناب حمزہ, ہم تو سلام اللہ علیہ کہتے ہیں بھائی, کسی کو اچھا لگے یا برا لگے, جناب حمزہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا کیا گیا تھا؟ پڑھیے نا تاریخ, آپ ہی نے تو لکھا ہے, میں نے تو نہیں لکھا ہے. کیا کیا گیا تھا ان کے ساتھ؟ صرف انہیں شہید نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان کا سینہ چاک کر کے ان کا کلیجہ نکال کر چبانے کی کوشش بھی کی گئی. اب تو سمجھ میں آ گئی بات. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب دیکھیے تو, اب یہ انصاف کی بات نہیں ہے, اب یہ انصاف نہیں ہے آپ کا ہمارے ساتھ کہ ہم ایسے لوگوں کا ذکر کریں تو آپ کو برا لگے. نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا نا, جبھی تو ہم شیعان علی ہیں, ورنہ ہم شیعان علی کیوں ہوتے ہیں؟ ہم شیعان حیدر کرار اسی لیے بھائی کہ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے, نہ ان کے فضائل کو مانتے جنہوں نے آل رسول پہ بلکہ خاندان عبد المطلب پہ ایسے ایسے ظلم کیے, ہم نہیں مانتے. سیدھی سی بات, جبھی تو ہم شیعہ ہیں بھائی, جبھی تو ہم الگ ہے, 1400 سال سے مصیبتیں اٹھا رہے ہیں, 1400 سال سے مصائب جھیل رہے ہیں, آج تک جھیل رہے ہیں, ایسا ہے کہ نہیں؟ بس یہ شقی القلبی ختم نہیں ہوئی تھی, فطرت میں تو آتی ہے نا. تو بدر و احد میں جو مارے گئے, جس کے بھی مارے گئے, بدر میں, احد میں, خندق میں, خیبر میں, اور پھر وہ شکست کا زخم الگ, مکے کے ہاتھ سے نکلنے کا زخم وہ الگ، یہ سارے زخم سب جمع ہو گئے تھے کہ نہیں جمع ہو گئے تھے؟ تو پکتی رہی دشمنیاں، پکتی رہی، پکتی رہی، پکتی رہی. کہاں موقع ملا؟ جنگیں تو بہت کی انہیں پہلے، اس سے پہلے بھی بہت جنگیں کی، لیکن اپنے زوم میں جو ان کا زوم میں باطل تھا، باطل گمان تھا، اس میں ان کو موقع کب ملا؟ کربلا. موقع کب ملا انہیں؟ کربلا. بڑے فخر سے کہتے تھے ملعون کہ ہم نے آج اپنے بدر و احد کے مقتولوں کا بدلہ لیا. تو خود ہی تو اعلان کر رہے ہو کہ تم اتنے بڑے منافق تھے کہ تم نے کلمہ دل سے پڑھا ہی نہیں تھا. خود ہی اعلان کر رہے ہو نا، تمہارا اعلان تاریخوں میں موجود ہے، ہم نے آج اپنے بدر و احد کے مقتولین کا انتقام لے لیا. کس سے انتقام لیا؟ بدر و احد میں جو مارے گئے وہ کفار قریش تھے. وہ کون تھے؟ وہ کفار تھے جنہیں علی نے مارا تھا، جن کی گردنیں علی نے اڑائی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں حسین کے جسم نازنی پر یہ جو 1951 زخم ہے؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مبالغہ کرتے ہیں، ہمارے بھی کچھ ایسے پیدا ہو گئے، انہیں مبالغہ نظر آتا ہے. نہیں، مبالغہ نہیں، حقیقت ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ملعون اپنے مقتول کو یاد کرتا تھا اور ایک وار کرتا تھا حسین پر. یہ وار حسین کے جسم اثر میں نہیں ہو رہے تھے، یہ وار حیدر کرار پر ہو رہے تھے. اور اگر آگے بڑھ کر کہوں تو پہلے حوالہ دے دوں، جاؤ سر الشہادتین پڑھو. سر الشہادتین میں کیا لکھا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے؟ کیا لکھا سر الشہادتین میں؟ کہ نہیں، یہ شہادت حسین کی نہیں، رسول کی ہے. یعنی کربلا میں حسین کے جسم اثر پہ جو وار ہو رہا تھا، یا علی کی دشمنی میں ہو رہا تھا یا محمد عربی کی دشمنی میں، اس لیے 1951 زخم تھے کہ ہر وہ ملعون اپنے خیال میں اپنے باپ دادا کے بدلے لے رہا تھا. پامال ہونا تو بعد کی بات ہے، پہلے ہی حسین کا جسم اثر ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی اس پہ نازنی ایسا نہیں تھا جو زخمی نہ ہو. جو ملعون ایک انگشتری اتارنے کے لیے انگلی قلم کر. اب شقی القلب کا معنی سمجھ میں آئے؟ اور یہ سب کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ دور ٹیلے پہ کوئی بہن کھڑی دیکھ رہی، دور ٹیلے سے کوئی بہن یہ دیکھ رہی ہے کہ میرے بھائی کے ساتھ میرے نانا کی امت کیا کر رہی ہے آنکھوں کے سامنے. اب بتائیے وہ بہن یہ منظر بھول سکتی؟ بھول سکتی ہے کبھی؟ کربلا میں جو بھی تھا، جو باقی بچا بیویوں بچوں میں، اور سید سجاد کبھی بھول سکتے تھے ان مناظر کو؟ کبھی نہیں بھول سکتے تھے، یہ بھولنے کی بات نہیں تھی. کبھی نہیں بھول سکتے تھے سید سجاد، کبھی نہیں بھول سکتا تھا ان میں سے کوئی. اسی لیے جب مدینے میں، جب شام میں یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو آزاد کر دیا جائے، بیٹا اس کو بند کر پلیز، آزاد کر دیا جائے، تو سید سجاد سیدھے سب سے پہلے اپنی پھوپھی کی خدمت میں. پھوپھی اماں سنا ہم آزاد ہو گئے، ہمیں اختیار دے دیا گیا، جہاں چاہے جائیں، چاہے مدینے جائیں، چاہے دمشق میں رہ جائیں. سب سے پہلے زینب نے کہا میرے لال کہیں نہیں، سب سے پہلے کربلا. میرے بچے کہیں نہیں، سب سے پہلے میں نے اپنے بھائی کا چہلوں میں منایا. مولا بس مجھے ہمت دے، تھوڑے سے مسائل پڑھو چہلوں اس سے مدد طلب کرتے ہوئے آپ اجازت چاہتے ہیں. حق تو کوئی ادا نہیں کر سکتا، کچھ تھوڑے سے مسائل پڑھو. میں نے چہلوں نہیں منایا، یہ غم ہے زینب کو. کتنا عرصہ ہوا قید میں مختلف مختلف روایتیں مجھے نہیں معلوم, 6 مہینے, 1 سال, 2 سال, لیکن جب بھی رہا ہوئی تو زینب کو یاد ہے میں نے اپنے بھائی کا اربعین نہیں کیا. بھائی اس زمانے میں بھی مراسم ہوتے تھے نا, دنیا سے گزر جانے والوں کے مراسم ہوا کرتے تھے, اس زمانے میں بھی ہوتے تھے. تو زینب کو وہی ہے کہ میں نے اپنے بھائی کی کوئی رسمی نہیں کی. میرے لال سید سجاد پہلے کربلا, مجھے اپنے بھائی کا چہلم بنانا. ایک مکان دیا گیا تھا, تیاریاں کی گئی تھی, عزاداری کی گئی, اور 3 روز کہتے ہیں کہ 3 شب و روز عزاداری کے بعد پھر محملیں ناکوں پہ رکھ دی گئیں اور اس گھر کے دروازے پہ رکھ دی گئی. سفر بہت کیے زینب نے, کربلا سے کوفہ بھی کیا, کوفے سے شام بھی کیا, لیکن 2 سفر عجیب ہیں. وہ تو قید کے سفر تھے نا, 2 سفر آزادی کے تھے. ایک جب مدینے سے چلی تھی, ایک جب شام سے چلی. باقی بیچ میں تو قید ہے نا, جتنے بھی سفر ہیں قیدی کی حیثیت سے. 2 سفر, ایک مدینے سے چلی, ایک شام سے چلی. جب مدینے سے چلی تھی گھر سے نکلنے لگی, محمل دروازے پہ رکھی تھی, بٹھا دیا گیا تھا ناکا, محمل دروازے پر تھی, تو اس کے باوجود بھائیوں نے بنی ہاشم نے قناتیں لگا دی تھی, کسی کا سایہ بھی نہ پڑے سامنے زمین. عباس اپنے بزرگوں کی زبانی میں نے یہ جملہ بھی سنا ہے کہ کیسے چڑھے محمل پہ, تو سیڑھی رکھ دی جاتی تھی. زینب کے لیے سیڑھی نہیں رکھی گئی, عباس نے اپنے ہاتھوں کا زینہ بنایا. عباس نے ہاتھوں کا زینہ بنایا. مجھے یقین ہے کہ دمشق میں بھی جب محل میں بھی بیٹھنے کی تیاری کر رہی ہوگی تو زینب کبھی دائیں دیکھتی ہوگی کہ کتنے بھائی تھے میرے جب میں مدینے سے چلی تھی. عباس, علی اکبر کہاں ہو؟ آج کوئی زینب کو سوار کرانے والا نہیں. چلا یہ قافلہ کربلا کی جانب. پہلا اربعین, یاد رکھنا یہ چہلم زینب کی سنت ہے, اس لیے تاکید ہے اربعین کی, اس لیے چہلم کی تاکید. پہلی باضابطہ جو عزاداری ہوئی ہے وہ زینب نے کی ہے. پہلا علم دمشق میں اس گھر پر جو لہرایا زینب نے لہرایا, پہلا چہلم زینب نے منایا. اس لیے جب جاتے ہیں نا تو یہ زینب کی سنت ہے. زینب نے بنیاد ڈال دی تھی قیامت تک کے لیے. اے میرے بھائی, اب دنیا بھر سے سمٹ سمٹ کر لوگ آتے رہیں گے, دنیا میں کسی کی طاقت نہیں ہوگی کہ انہیں روک. میں ایسی تیری عزاداری کی بنیاد ڈال کے جا رہی ہوں, کیسے انقلاب کی بنا رکھ کے جا رہی ہوں کہ قیامت تک کوئی اس انقلاب کو شکست نہیں دے سکے گا. پہنچا کربلا میں قافلہ, فطری سی بات ہے غم کی شدت, اور جوں جوں کربلا قریب آ رہی ہے بے چینی بڑھ رہی, ایک ایک منظر آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے. کتنی حسرت و یاس کا عالم تھا جب زینب اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا چھوڑ کے جاتی, کتنی حسرت و یاس کا عالم تھا جب سید سجاد بابا کے لاشے کو خطاب کر کے کہتے تھے کیا کرے وہ بیٹا جس کو اتنی بھی اجازت نہ ہو کہ اپنے بابا کے لاشے کو دفنا. بس خاک کربلا اڑ اڑ کر اس کا کفن بنتی چلی جاتی تھی. عزاداران حسین جب کربلا پہنچے ہیں تو ایسا نہیں ہوا کہ ناکے بٹھائے گئے ہو, نہیں, کیسا ناکوں کا بٹھانا, کیسا ماریوں کا بٹھانا, کیسا بہملوں سے اترنا. پس جو ہی اعلان ہوا کہ گنجے شہیدہ میں یہ ناکے داخل ہو گئے ہیں, سب سے پہلے زینب نے اپنے آپ کو ناکے کی بلندی سے پہلے. اور پھر اس کے بعد ہر ایک نے اپنے آپ کو ناکوں سے گرانا شروع کیا. لیکن سنو سنو عزاداروں, ایک منصب, ایک فخر, ایک عہدہ تو کوئی پہلے لے چکا نا,
हुसैन ने उसको दे दिया कौन, जाबिर। और हुसैन के नाना का सहाबी जाबिर सबसे पहले पहुंचा था करबला, और उसने पहुंचते ही ऐलान किया था कि अब अब्दुल्ला का हरम है, नालैन उतार दे, नालैन उतार दिया थिया, ये मेरे हुसैन का हरम है। यार नालैन पहन के नहीं जाते हैं, अम्मामा फेंक दिया था, ये मेरे अब अब्दुल्ला का हरम है, ये मेरे हुसैन का हरम है, यहाँ महतम होता है, अम्मामा फेंक दिया था। जब कब्र पे सर पटक पटक के रोते रोते बेहोश हो गया था ना, उस वक्त गुलाम ने शाना हिलाया था, उठो मौला लगता है इब्ने ज़ियाद को खबर हो गई तुम्हारे आने की, ना चाहने के बावजूद कहता रहा, जनाबे जाबिर कहते रहे कि छोड़ दे, अब हुसैन के पास जिंदगानी का कोई मजा ना रहा। लेकिन अतिया ने एक ना सुनी, घसीटता हुआ, कुछ पत्थरों का वजूद है मैदान करबला में तारीख में, उन पत्थरों की आड़ में ले गया, फिर कहता नहीं मौला ये इब्ने ज़ियाद का लश्कर नहीं है, ये तो कोई और लश्कर लगता है, कुछ घुड़सवार हैं, कुछ नाके हैं, महमिले रखी हुई, सियाह परचम, हर घुड़सवार के हाथों में सियाह परचम का, देख देख और से देख, मुझे बताता जा। और करीब का मौला अब कुछ बीबियां हैं जो अपने आप को नाकों से फेंक रही, समझ गया जाबिर, समझ गया जाबिर कि आले रसूल पहुंच गए, मगर अभी पत्थर की ओर से नहीं निकला, क्यों, वो देखा गुलाम ने बताया कि कोई बीबी अपने वारिस की कब्र पे नहीं गई, सब बीबियां उस कब्र पे जिस कब्र पे ज़ैनब। अब कोई सवाल करे कि ज़ैनब को कैसे मालूम कि उसके भाई की कब्र कहाँ थी, कौन सी थी, अरे इंसाफ से काम लो, जाबिर के लिए हुसैन जवाब दे, सलाम हो मेरा तुझ पर ऐ नाना के सहाबी, ऐ मेरी कब्र के पहले सहाबी, ज़ैनब तो माजाई है, ज़ैनब तो जहरा की बेटी है, ज़ैनब तो हुसैन की बहन, इसे ढूंढना पड़ेगा कि मेरे भाई की कब्र कौन सी। मातम कर रही है बीबियां, सैयद सज्जाद जानते हैं कोई मुझसे पहले आ चुका, बीबियों से दरखास्त की, सानिया जहरा से दरखास्त की, फूफी अम्मा नाना का सहाबी आया हुआ आप लोगों के एहतराम में आगे नहीं आएगा। बीबियां कब्र हुसैन से दूर हट गई, बल्कि यूं कह दूं कि शायद कब्र अब्बास पे चली गई। अब निकला है जाबिर, सलाम किया सैयद सज्जाद को, सैयद सज्जाद ने जवाब देकर कहा है जद के सहाबी तेरा आना मुबारक, तेरा आना मुबारक, तुझे ये शरफ मिल गया, तुझे ये एजाज मिल गया कि अब कयामत तक तू मेरे बाबा की कब्र का पहला जाए। आगे बढ़ा, कदमों पे सर रख दिया, सैयद सज्जाद ने सर उठा के सीने से लगाया, अब्दुल जाबिर ने पुरसा दिया, सवाल करता है जाबिर कि मेरे मौला अब्बास की कब्र कहाँ है, उम्मुल बनीन का सलाम लाया हूँ उसके बेटे के नाम, पैगाम लाया हूँ, सैयद सज्जाद फरमाते मेरा चचा यहाँ कहाँ, वो तो अलकमा के साहिल पर है, उसने वादा किया था एक बार जब कब्जा कर लिया अब ये कब्जा छोड़ेगा नहीं, चले उस कब्र की तरफ, बीवियां हट गईं, बल्कि मैं यूं कहूं कि अब जो होने वाला है उसकी खातिर बीवियां कुछ दूर फासले पर जाके बैठ गई होंगी, क्यों, जो ही कब्र अब्बास पे पहुंच के सैयद सज्जाद ने कब्र की तावीज कब्र पे अब सर रख दिया, रो रहा है, पुरसा दे रहा है, अपने चचा का मातम कर रहा है, जाबिर होश में नहीं, अतिया होश में नहीं, अचानक बनी असद का एक फर्द गुजरा, हैरत से खड़ा हो गया, जब उसके वजूद का एहसास हुआ, सैयद सज्जाद ने जाबिर ने नजरें उठाई, पूछा तू कौन है, कहा मैं बनी असद का एक फर्द हूं, क्या तुम इन कब्रों के में जो मदफून हैं, इन शुहदा के, इन मक्तूलीन के वारिस हो, सैयद सज्जाद ने इस बात में जवाब दिया कि हाँ हम इनके वारिस हैं, कहा बहुत देर की तुमने, बहुत देर की तुमने, अरे तुम्हें नहीं मालूम क्या गुजरी है, तुम्हें नहीं मालूम क्या गुजरी। सीधे सज्जाद ने सवाल किया तूने देखा था, तू मौजूद, कहा हाँ मैंने भी देखा, मेरी कौम ने भी देखा, मगर
جابر نے کہا کچھ بتائے گا جو تم نے دیکھا تھا. اب یہ بھی نامعلوم کب سے اپنے سینے میں لیے لیے پھر رہا تھا کہ کوئی تو ملے جس کے سامنے اپنا سینہ خالی کروں, کسی کو تو بتاؤں کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. ہاں ہاں کیوں نہیں بتاؤں گا. کہا سید سجاد بھی کہتے ہیں اچھا بتا کچھ بتا. بس میں یوں کہوں کہ یہ پہلی باضابطہ مجلس ہے سید سجاد کو ایک ذاکر مل گیا. سید سجاد کو ایک ذکر کرنے والا مل گیا. اس نے کہا کچھ بتا. کہتا ہے مختصر بتاتا ہوں, کہتا ہے کہ محرم کی دوسری تاریخ تھی جب ایک مختصر سا قافلہ اس بیابان میں آ کے ٹھہرا تھا. کیسے کیسے مہرو کیسے کیسے نورانی چہرے تھے, نمازیں تلاوت مناجات, اس کے سوا ہم نے ان سے کچھ نہیں دیکھا. اس کے مقابلے میں شامیوں کا ٹڈی دل لشکر آ کے ٹھہرا تھا, ہزاروں کا لشکر ان کے مقابلے میں جمع ہوا. محرم کی پانچ تھی جب ان کے خیمے القما کے ساحل سے ہٹا دیے گئے, محرم کی سات کو ان پر پانی بند کر دیا گیا. نو محرم اور دس محرم کی شب یعنی شب عاشور یہ حال ہو گیا تھا کہ ہم اپنے کانوں سے معصوم بچوں کی آوازیں سنتے تھے, التش التش, ہائے پیاس ہائے پیاس ہائے پیاس, تڑپ رہے تھے معصوم بچے پیاس سے. صبح عاشورا ہوئی, ایسی جنگ آسمان و زمین نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک ایک سپاہی اس مختصر سے لشکر سے نکلتا تھا, داد شجاعت دیتا تھا. کسی نے درجنوں کو گرایا, کسی نے سینکڑوں کو گرایا, لیکن آخر زخموں سے چور ہو کر اس دنیا سے گیا. ایک ہی فرد تھا جو آتا تھا اس لشکر سے سب کے لاشیں اٹھا اٹھا. سنو سنو, یہ جس کی قبر پہ تم بیٹھے ہو نا, یہ اس لشکر کا علمدار تھا عباس, یہ اس لشکر کا علمدار تھا عباس. ایسا جری ایسا دلے تنے تنہا آیا, گھاٹ پہ قبضہ کر لیا تھا, مشکیزے میں پانی بھی بھر لیا تھا. جب واپس چلا ظالموں نے چاروں طرف سے گھیر کے تیروں کا میں برسا دیا. اس کے بازو جب تک سلامت تھے آگے بڑھتا رہا, جب اس کے بازو قلم ہو گئے پانی بہ گیا علم ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے دیکھا وہی شخص آیا تھا اس کے لاشے پر, مگر اس نے شاید منع کر دیا ہوگا کیونکہ سب کے لاشے لے کر گیا تھا, اس کا لاشا یہاں سے نہیں. جابر کے ہوش جاتے رہے ہوش جاتے رہے, کہتے اور سنا اور سنا. کہا سنو, اس کے بعد ایک ایسا جوان آیا تھا کہ جب وہ میدان میں آیا لوگ کہتے تھے شبیہ پیغمبر آئے, لوگ کہتے تھے ہمارے رسول کی شبیہ آ گئی. نہ پوچھو, جب اس کے برچھی لگی ہے تو وہی شخص جس کی ریش صبح کے وقت سیاہ تھی جب اس کے لاشے پر پہنچا سفید ہو گئی. اس سے لاشا نہیں اٹھتا تھا, اس نے لاشے کو ریت پر گھسیٹا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی مدد سے اس کے لاشے کو خیمے میں لے کر گیا تھا. جابر بے ہوش ہو گیا, پھر ہوش میں آیا, کہا اور سنا اور سنا. کہتا ہے نہیں, اب تم سن نہیں سکتے, اب تم برداشت نہیں کر سکتے. ہاتھ جوڑے جابر نے, تجھے خدا کا واسطہ تجھے اللہ کا واسطہ, بتا آگے بتا. کہا سنو, آخر میں ایک شیر خار کو لائے. घबरा के खड़ा हुआ, बस कर बस कर बस कर बस कर, आगे मत बताना, आगे मत बताना क्या है। सीधे सज्जाद ने पूछा क्या हुआ, नाना के सहाबी क्या हुआ। कहा मौला ए फर्जंद रसूल, मैं अली असगर की शहादत नहीं सुन सकता, मैं अली असगर का कत्ल नहीं सुन सकता, बस कोई बईद नहीं। कहा होगा सैयद सज्जाद ने, ऐ मेरे जद के सहाबी, बस हिम्मत जवाब दे गई। अली असगर की गर्दन पे तीर लगने का हाल ना सुन सका, सैयद सज्जाद के दिल से पूछ। अली असगर के गर्दन पे तीर लगते देखा, भाई के कलेजे में बर्छी उतरते देखा, एक भाई के लाशे को पामाल होते देखा, चचा के बाजुओं को कटते देखा, जाबिर अपने बाबा का गला कटते देखा, अपने बाबा के सर को नोके सिना पर देखा, जाबिर आले रसूल का सैदानियों का खेमों का लूटा जाना देखा, खेमों का आग लगना देखा, चादरों का छीना जाना देखा, जाबिर कूफे और शाम के बाजारों में सैदानियों का दंगे।